مقام فقہ. قرآن کریم کی روح سے فقہ کا مقام.
جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جو فقہ کا لفظ ہے یہ کیا کہیں قرآن میں استعمال ہوا، یا قرآن اور حدیث میں اس کا کیا مقام ہے، کیا درجہ دیا گیا ہے اس کو. جی ارشاد باری،
ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل کل من عند اللہ فما لی ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. آپ کہہ دیجئے ہر اچھائی اور ہر برائی اللہ کے فیصلے سے ہے، کیا ہوگا ان لوگوں کو کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کے
انہیں
انہیں بات سمجھنے کا طریقہ نہیں.
جی آگے دیکھیے، حدیث کہتے ہیں
بات کو اور اس کے سمجھنے کے سلیقے کو فقہ کہتے ہیں.
دیکھیں نا، لا یکادون یفقہون حدیثا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا مطلب ہے بات، اور فقہ کا مطلب ہے بات کو سمجھنے کا سلیقہ. تو گویا قرآن مجید کی آیت سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ بات کہتے ہیں حدیث کو، یعنی حدیث کہتے ہیں بات کو، اور بات کے سمجھنے کا جو سلیقہ ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. تو اس آیت سے گویا حدیث اور فقہ کے دونوں الفاظ کا جو معنی ہے وہ بہت اچھے انداز سے واضح ہو گیا. تو حدیث عام اعتبار سے نبی علیہ السلام کی باتوں کو کہتے ہیں، اور فقہ ان باتوں کے معنی، ان کے جو اندر پوشیدہ اسرار ہیں یا مطالب ہیں، ان کا نام فقہ کر دیا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے
فقہ درکار ہے.
جس کے پاس فقہ نہیں ہوگی وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکے گا. اس کے پاس حدیث تو ہے لیکن حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جی دوسری مثال،
وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، کھول دے گراہ میری زبان کی تاکہ پالے یہ میری بات میں فقہ، یعنی سمجھ.
يَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ میری بات کو یہ سمجھ سکیں. اب دیکھیں یہاں بھی قول کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے. اوپر حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت تھی، یہاں قول کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات کو سمجھنے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے اس صلاحیت کا نام فقہ ہے. اور اس سے ایک علم وجود میں آ گیا جس علم کا نام فقہ پڑ گیا، اور یہ علم کیا ہے؟ احادیث کے اندر پوشیدہ معانی کو اکٹھا کر دینا، ایک جگہ یکجا کر دینا، اس کو فقہ کہتے ہیں.
وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا.
جی ایک اور آیت ہے،
ان کے علاوہ ایسی قوم دیکھی جو ایک بات کی فقہ یعنی سمجھ نہ رکھتے تھے.
یفقہون قولا، کہ جو ایک بات کی بھی سمجھ نہ رکھتے تھے. یہاں بھی قول کا مطلب بات اور یفقہون کا مطلب سمجھ. جی اصطلاحاً
جسے فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کتاب و سنت کی گہرائی میں اتر کر ان کی حقیقت و مراد کو سمجھ لینے کا نام ہے.
سمجھ لینے کا دوسرا نام ہے، اس کو فقہ کہہ رہے ہیں. تو فقہ کے نام سے بعض لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دین میں کہاں سے آ گیا. جی حضور کے زمانے میں تو فقہ نہیں ہوتی تھی. حضور کے زمانے میں فقہ ہوتی تھی، سمجھتے تھے صحابہ پھر عمل کرتے تھے. بنا سمجھے تو آدمی عمل کرے تو عمل ہی نہیں کر پاتا. اچھا عمل کرنے والا وہی ہوتا ہے جو پہلے بات کو سمجھے. اس لیے کئی کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، آدھا سنتے ہیں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تو الٹا وہ ناراضگی اٹھاتے ہیں اپنے باس کی، اور ان کا مالک ان کو بلا کے کہتے ہیں تم نے سمجھا ہے جو میں نے کہا ہے. تو بات کو سمجھنا پھر عمل کرنا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایک افسر ایک خادم کو بہت پسند کرتا ہے، اسی کے ذمہ کام لگاتا ہے. اب پوچھیں جی کہ کیوں؟ وہ کہے گا جی اس کو میں جو کام کہہ دیتا ہوں نا، یہ میری منشا سمجھ کے اس کو کر آتا ہے کسی نہ کسی طرح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر بندے کی بات نہیں ہوتی کہ وہ بات کی گہرائی میں اتر کر منشائے مالک سمجھے. تو یہ فقہا کا کام کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو پڑھا اور ان کی گہرائیوں میں اتر کر محبوب کی منشا کو پہچانا کہ محبوب چاہتے کیا تھے، پھر اس کے مطابق کام کیا.
قرآن کریم کی روح سے
اب جن میں سمجھ نہیں ان کے بارے میں دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے.
قرآن کریم کی روح سے فقہ نہ رکھنے والوں کی مذمت. کفار کے متعلق کہا گیا ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ
جن کے پاس سمجھ نہ ہو. یہ صفت کن کی ہے؟
کفار کی.
فرمایا کہ یہ کفار، یہ نہ ماننے والے، یہ ایسے لوگ ہیں لا یفقہون، ان کے پاس بالکل سمجھ ہی نہیں ہے.
منافقین کے متعلق کہا گیا ولکن المنافقین لا یفقہون، اور لیکن منافق اپنے پاس فقہ انہیں سمجھ نہیں رکھتے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ فقہ پاس رکھتے ہوتے.
تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین اسلام کو نہیں سمجھتے، اصل میں ان بیچاروں کے پاس سمجھ ہی نہیں ہوتی اسلام کی حقانیت، اس کی اچھائی، اس کا جمال، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو سمجھنے کی. اس لیے فرماتے ہیں کہ بھئی نہ منافقین کے پاس سمجھ ہے نہ کافروں کے پاس سمجھ ہے، اگر سمجھ ہوتی تو یہ اسلام کو قبول کر لیتے. تو یہ تو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی سمجھ اللہ کی نعمت ہے. اب حدیث پاک سے بھی ذرا دیکھیں کہ فقہ کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا. جی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فقہ کا مقام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالی جس بندے کے متعلق خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں فقی بنا دیتا ہے.
اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں یا اسے دین میں فقی بنا دیتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کے نزدیک دین کی سمجھ یا دین میں تفقہ حاصل ہونا یا فقی ہونا یہ کتنا بڑا اعلی مقام ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو جن لوگوں کے پاس فقہ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، یہ اہل خیر لوگ ہوتے ہیں. حدیث پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے من یرید اللہ بہ خیر، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یہ فقہ ہو کی دین، دین کی سمجھ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے جس کو دین کی سمجھ ہو اس کے پاس خیر ہے. جی آگے،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقی شیطان پر بھاری ہے ہزار عبادت گزاروں سے.
یعنی ہزار عبادت گزاروں کو بہکانا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک فقی کو بہکانا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ فقی علم والا ہوتا ہے، اور علم کا نور اس کو شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے وہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچ نکلتا ہے. تو شیطان کے لیے ایک فقی ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجلس فقیہ خیر من عبادت ستین سنہ، فقی کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے.
اب دیکھیں جو حضرات کہتے ہیں یہ فقہ کیا ہوتی ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے، ان کو دین میں نئی چیز نظر آتی ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجلس و فقیہ خیر من عبادت 60 سنہ، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک مجلس گویا کسی دین کی سمجھ رکھنے والے، دین میں گہرائی حاصل کرنے والے عالم کی صحبت میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے جا بیٹھیں گے اور ایک مجلس اس کی اختیار کریں گے، تو ہمیں 60 سال کی عبادت کا، اس سے بھی زیادہ کا اجر اس پر ہمیں نصیب ہو. جی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں الناس معادن فخیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، لوگ کانے ہیں، جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے اسلام میں بھی اچھے ہوں گے جب وہ فقہ کو جان لیں گے.
جی، الناس معادن، معادن معدن کی جمع ہے، کمعادن الذہب والفضہ، جیسے سونے چاندی کی کانے ہوتی ہیں. تو ہر انسان کو شریعت نے کہا کہ وہ کان کی مانند ہے. کان سے کیا مراد؟ کہ اس کے اندر صلاحیتیں پوشیدہ ہیں. جیسے کان کے اندر سونا، چاندی، کاپر، پتہ نہیں کیا کیا پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان کے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں پوشیدہ ہیں. اب دیکھیے، الناس معادن، یہ کہہ کر محبوب نے ایسی بات کر دی کہ ہم کسی بھی بندے کو کم نظر سے نہیں دیکھ سکتے. کسی میں کوئی خوبی ہوگی، کسی میں کوئی خوبی ہوگی، پتہ نہیں اس کی کون سی خوبی اللہ کو پسند آ جائے. تو ہر بندے کو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی ہیں. کسی میں تواضع کی صفت غالب، کسی میں خوف خدا کی نسبت غالب، کسی میں محبت الہی اس کی نسبت غالب، کسی میں تقوی اور احتیاط کے ساتھ چلنے کی نسبت غالب، کسی میں عدل و انصاف کی نسبت غالب، کسی میں حیا کی نسبت غالب، کسی بندے کے اندر حرام اور حلال کا خیال رکھنا اس کی نسبت غالب، کسی کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہنا اس کی نسبت، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی قدرت نے خوبی رکھی ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر انسان ولی بالقوت ہے، ہر انسان ولی بالقوت ہے، یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے اتنی صلاحیتیں رکھ دی ہیں، اگر وہ ان کو بروئے کار لائے تو وہ اللہ تعالی کا ولی بن سکتا ہے، لیکن ولی بالفعل بننے کے لیے ان صلاحیتوں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہر بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، مگر ہر بیج درخت تو نہیں بنتا، کتنے بیج ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں، وہی بیج درخت بنتا ہے صحیح زمین میں آئے، اس کو پانی ملے، اس کی کوئی خبرگیری رکھنے والا مالی ہو، اس کو حفاظت کرے مختلف موسموں سے، اور بالآخر وہ بڑا ہو کر درخت بن جائے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر اگرچہ ولایت کا بیج ہوتا ہے، مگر اس کو ولایت کے مقام تک پہنچنے کے لیے پھر کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ولایت کے دو درجے ہیں، ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ تو ہر کلمہ گو کو حاصل ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو یہ ولایت کا رتبہ تو ہر کلمہ گو کو حاصل۔ ایک ہے ولایت خاصہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے، وہ حاصل کرنے کے لیے پھر بندے کو شریعت کی اتباع کرنی پڑتی ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، نفس کی گندگیوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اس کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو ہر انسان ولی بالقوت ہے، ولی بالفعل بننے کے لیے اس کو مجاہدے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے مسئلہ ایک بتایا گیا کہ ولایت قصبی چیز ہے، نبوت وحبی چیز ہوتی ہے، یعنی نبوت جو ہے وہ اللہ تعالی کی عطا ہے، اس نے جس کو چاہا دے دی، لیکن ولایت یہ قصبی چیز ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج اگر کوئی بندہ دل میں فیصلہ کرے کہ میں اچھی صحت حاصل کروں گا، اور اس کے لیے وہ اچھی غذا کھائے اور ایکسرسائز کرے اور ہیلتھ کلب کی طرف رجوع کرے اور خوب محنت کرے، تو چند سالوں کے بعد یقیناً اس کی جو باڈی ہوگی وہ پہلے کی نسبت بہت سٹرونگ ہو جائے گی۔ تو جس طرح پہلوان بن کر بننے کی محنت کرنے سے انسان جسمانی صحت حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح ولایت کی نیت حاصل کر کے انسان روحانی صحت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ولایت قصبی چیز ہے، حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا ہر انسان ولی بالقوت ہے، مگر اس صلاحیت کو استعمال نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم کئی مرتبہ وہ ولایت حاصل نہیں کر پاتے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے شاہ بھیک رحمت اللہ علیہ، ہندی زبان میں شعر کہتے تھے، تو عجیب شعر کہا انہوں نے۔ فرماتے ہیں بھیکا بھکھا کوئی نہیں، ہر دی گٹھڑی لال، لال و جواہر، پرل اینڈ ڈائمنڈ۔ بھیکا بھکھا کوئی نہیں، ہر دی گٹھڑی لال، گیراں کھول نہ جان دے تے ایویں پھرن کنگال۔ کہ بھیکا بھکھا کوئی نہیں ہے، ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ہیرے اور جواہرات موجود ہیں، یہ اس گٹھڑی کی گرہ نہیں کھولنا جانتے اور کنگال پھرتے ہیں بیچارے۔ تو اللہ تعالی نے بھی ہمارے اندر اپنی معرفت کے ہیرے موتی تو رکھے ہیں، مگر وہ جو نفس کی گھنڈی ہے وہ کھولنا نہیں جانتے۔ ایک ہندی کا شعر یاد آیا کہ رام رام جپ دیاں میری جبیا گھس گئی، کہنے والا کہتا ہے کہ رام رام کرتے میری زبان گھس گئی، رام رام جپدیاں میری جبیا گھس گئی، رام نہ دل وچ وسیا ایک ہی دھاڑ پئی. کہ رام دل میں نہ بسا، ہندی میں اللہ کو رام کہتے ہیں وہ، کہ دل میں اللہ نہ بسا، یہ کیا مصیبت بنی بھائی. گل وچ مالا کاٹ دی تے منکے لے پرو، کہ وہ کاٹ کی مالا ڈال لی، ہار ڈال لیے، منکے ڈال لیے. گل وچ مالا کاٹ دی تے منکے لے پرو، تے دل وچ گھنڈی پاپ دی رام جپیاں کی ہو. جب تک دل میں پاپ کی گھنڈی ہے وہ رام جپنے سے کچھ نہیں ہونا. تو وہی والی ہماری بات ہوتی ہے کہ ہم وہ پاپ کی گھنڈی کھولتے نہیں اور رام رام جپنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو ہر انسان کو اللہ تعالی نے ولایت حاصل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہوئی ہے، مگر ایک گھنڈی ہے نفس کی جس کو کھولنا کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اتباع سنت اختیار کرنی پڑتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. جب وہ چیز انسان حاصل کر لیتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ فرمایا الناس معادنن، لوگوں کی مثال کانوں کی مانند ہے. اور یہ گولڈ کی ہے، یہ کاپر کی ہے، یہ فلاں کی ہے. جو لوگ جاہلیت میں تم سے اچھے تھے جب اسلام قبول کریں گے تو اسلام میں بھی تم میں سے اچھے ہوں گے، اگر وہ سمجھ پا گئے. اس لیے کہ پوٹینشیل تو ہے نا، اگر ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیتیں ہیں تو جیسے اسلام قبول کریں گے تو دیکھنا وہ اسلام میں بھی آگے بڑھ جائیں گے دوسرے لوگوں. تو اضافہ کا ہو، جب وہ سمجھنے لگ جائیں گے، دین کی سمجھ پیدا کر لیں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے مشائخ نے جو یہ فقہ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے، سمجھ کا لفظ تھا نا تو اس کو سوچ سمجھ کے انہوں نے جو ہے وہ پسند کیا اور اس کو رکھا ہے. جی آگے
جریج راہب کا قصہ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان جریج راہب فقیہا عالما لعلم ان اجابت امه خیر من عبادت ربه.
یہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، نیک آدمی تھے، اور ان کا قصہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے میں کھڑے عبادت کر رہے تھے تو ان کی والدہ کو کوئی ضرورت تھی، کوئی کام تھا، وہ ان کو پکارتی رہی، بولتی رہی، دروازہ کٹکھٹاتی رہی، اور یہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے. والدہ چلی گئی اور جاتے ہوئے اس کے منہ سے بددعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ تیرا واسطہ کسی زانی عورت سے ڈالے. اب ماں کی بددعا، اللہ اکبر. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد یہ کسی کام کے لیے باہر نکلے تو باہر ایک معاملہ پیش آیا تھا. وہ کیا کہ ایک عورت تھی جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، اس نے بچہ جنا. لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ کیا، لقد جئت شیئا فریا. تو اب اسے بتانا تھا نا کہ یہ کس کا نتیجہ ہے. تو اس نے جریج کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے کہا جی جریج نے جو ہے نا یہ معاملہ کیا تھا اور یہ سارا ہو گیا. لو جی لوگوں نے تو اس کو پکڑ لیا، اوپر سے تو اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے میاں کسبی. جیسے ہوتے ہیں نا، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا. تو انہوں نے پکڑ لیا. اب وہ تو قتل کرنا چاہ رہے تھے اس کو. تو جب قتل کرنا چاہتے تھے تو اس نے اس وقت بڑی اللہ سے دعا کی کہ میرے مالک میری مدد فرما، میں تو اس معاملے میں بے گناہ ہوں. خیر جو عبادتیں کی ہوتی ہیں نا وہ ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انی لا اضیعُ عمل عامل منکم من ذکر او انثیٰ. مرد و عورت میں کسی کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اس عبادت کی برکت ظاہر ہوئی تو ایک بچہ تھا بنی اسرائیل کا، اس وہی بچہ جو تھا، اس نے کہا ان کے کہ جاؤ اس بچے سے جا کے پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے. اب بچہ بولتا تو نہیں نا، لیکن یہ خلاف واقعہ ایک عمل ہوا، اللہ کی مدد اتری تو بچے نے بتایا کہ میرا باپ تو ایک بکریوں کا چرواہا ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی بکریوں کا چرواہا تھا، گزر رہا تھا، تو یہ عورت اس کے قریب سے گزری تھی، تو اس چرواہے نے یہ کارنامہ کیا تھا. اب اس کی جان تو بچ گئی مگر دبا تو لگ گیا، بدنامی تو ہو گئی. تو حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ دیکھو کہ ماں کی بد دعا کی وجہ سے اتنے بڑے عبادت گزار کی عبادت کے باوجود اس کو بدنامی مل گئی. تو اس کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان جریج راہب فقیہا عالما، اگر جریج راہب عالم فقیہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، لعالما، وہ جان لیتا ان اجابت امہ، کہ ماں کی خدمت کرنا، اس کی لبیک کہنا، اس کی بات کا، اس کی خدمت کے لیے جانا خیر من عبادت ربہ، رب کی نفلی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے یہاں فقیہ کو کتنی شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ لو کان فقیہا عالما، اس کا مطلب ہے کہ دین میں جو فقیہ بنتا ہے وہ نبی علیہ السلام کا محبوب نظر بنتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا فرمائی اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ تاویل.
چنانچہ نبی اسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی فرمائی تھی اللہم فقیہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، علم التاویل، اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما، اور واقعی وہ امام المفسرین بنے. تو اب اس ساری پیچھے والی جو ڈسکشن تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جی
نتیجہ جو لوگ فقہ کے نام سے چڑھتے ہیں اور لفظ تک سننا پسند نہیں کرتے وہ غور فرمائے کہ قرآن و حدیث میں سمجھ اور دانش کے لیے بار بار فقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فقہ و دانش سے محروم نہ کرے، آمین.
تو اب اگر کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے جو فقہ کے نام سے چڑھ جائے تو آپ اس کو معذور سمجھیں، بیچارہ معذور ہے، اور دل میں دعا مانگیں کہ اللہ تو کسی کو اس فقہ اور دانش سے محروم نہ فرما دے. اور عام طور پر آپ دیکھیں کہ یہ اعتراض فقہ پر وہی کرتے ہوں گے کہ جن کے پاس اس کی کمی ہوتی ہے، وہ ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس گہرائی میں اترنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور وہ دین کو سطحی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دین کے اندر گہرائی ہے. بلکہ ہم نے تو اکثر دیکھا کہ آج کل جس کو عربی زبان آتی ہے نہیں، عرب ملکوں کے رہنے والے نوجوان، وہ اپنے آپ کو فقیہ، وہ اپنے آپ کو بڑے محدث سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم چونکہ عرب ہیں اور عربی زبان آتی ہے اس لیے ہم حدیث پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. بھائی زبان آنے سے انسان مفہوم کو نہیں سمجھتا، اگر زبان کے سمجھنے سے مفہوم سمجھ میں آ جاتا تو ایک چھوٹی سی بات سمجھیں کہ میڈیکل کا جتنا بھی علم ہے نا وہ انگلش زبان میں لکھا ہوا ہے، تو کیا ایم اے انگلش کرنے والا وہ میڈیکل کا سارا علم سمجھ لیتا ہے؟ اب ایم اے انگلش کرنے والا کہہ سکتے ہیں نا جی کہ میں انگلش سمجھتا ہوں، اور چونکہ انگلش میں میڈیکل کا علم ہے لہذا میں میڈیکل کا، آپ کہیں گے بھائی تو جا تیرا کام نہیں ہے. اگر کوئی ایم اے انگلش آپ کو کہے جی میں کتاب پڑھ کے آپ کو دوا پرسکرائب کر دیتا ہوں تو آپ لے لیں گے دوا؟ آپ اس سے بات سننی پسند نہیں فرمائیں گے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں اور میں عربی ہوں اور میں نے کتاب پڑھی ہے اور حدیث پڑھی ہے اور اس میں نے سمجھ لیا ہے، تو بھائی زبان جاننا اور چیز اور اس زبان کی اندر جو علم ہے اس کو سمجھنا اور چیز. اچھا کتنے لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں؟ تو کیا سب لوگ اردو کی ہر بات کو سمجھ لیتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح قرآن مجید یا دین، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو علماء کے پاس بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہر بندہ زبان دانی کے زور پہ اس کو نہیں سمجھتا.